يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. درود پڑھیے محمد وعلى محمد. ولایت محور دین خدا موضوع سخن ہے اور کربلا اسی هدف کی خاطر اس قربانی کا نام ہے کہ دین خدا کو ولایت کے محور میں واپس لوٹایا جائے. قرآن کی پوری تاکید تعلیم اسی محور میں تھی کہ انسانوں کو جہاں پر خداوند تعالیٰ نے ایک مجموعہ دین کا عطا فرمایا ہے اس دین کو ایک محور بھی عطا کیا ہے تاکہ دین اس محور کے ذریعے محفوظ رہے اور انسان دین کے ذریعے سے محفوظ رہے. انسان پر دین کا سایہ ہو اور دین پر ولایت کا سایہ ہو. اگر یہ حصار ولایت محفوظ رہا قائم رہا دین کے ارکان اپنے مقام پر قائم رہیں گے. اس صورت میں انسان مجبور نہیں ہے کہ آبائی سنتوں کے مطابق دین زندگی بسر کر کے اور دین سے اس کی تائید کروائے بلکہ زندگی ہی انسان کی دین کے سائے میں بسر ہوگی. قرآن کا بھی یہ فرمانا ہے کہ دین تمہارے لیے حیات ہے دین میں تمہارے لیے زندگی ہے. خداوند کا فرمانا ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو لبیک کہو خدا و رسول کی آواز پر اذا دعاکم لما یحییکم جب خدا و رسول تمہیں پکارتے ہیں اس چیز کی طرف جس میں تمہاری حیات ہے جس میں تمہاری زندگی ہے. خدا و رسول انسان کو اسی آئین و حدود کی طرف بلاتے ہیں لیکن اس دین کو ضمانت کی ضرورت ہے چونکہ دین جب انسانی ماحول میں داخل ہوتا ہے انسان کی تطہیر کے لیے آتا ہے گنگن آفات اور خطرات دین کو متوجہ ہیں. جس طرح سے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس زمین پر بھیجنے سے پہلے انسان کو بہت سارے خطرات سے آگاہ کیا آدم کو زمین پر اتارنے سے پہلے زمین جیسے ایک ماحول میں خلق فرمایا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ. اس جنت سے مراد اس جنت موعود نہیں ہے جو مرنے کے بعد متقین کو اور مومنین کو نصیب ہوگی چونکہ وہ جنت موت کے بعد انسان کو اپنے اعمال کے نتیجہ میں ملتی ہے اور اس جنت کی خصوصیت یہ ہے کہ جو اس میں چلا جائے اسے باہر نکالا نہیں جائے گا جبکہ آدم کو موت سے پہلے اس جنت میں رکھا گیا اور جنت میں رکھ کر پھر اسے نکال بھی دیا گیا. یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ وہ جنت نہیں تھی جو موت کے بعد انسان کو ملنی ہے. یہ زمین سے مشابہ ایک ماحول تھا یا زمین پر ہی تھا یا کسی ایسے مقام پہ تھا جس کا زمین سے کافی تشابہ تھا مشابہت تھی. زمین کے اندر خطرات ہیں زمین کے اندر انسان کے لیے مفید چیزیں ہیں زمین کے اندر انسان کے لیے مضر چیزیں ہیں. زمین بھری ہوئی ہے انہی چیزوں سے ممنوع اور مجاز چیزوں سے بھری ہوئی ہے اور انسان کو آدم کو خدا نے اسی زمین کے لیے پیدا کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ. جنت کے لیے خدا نے خلیفہ نہیں بنایا زمین کے لیے خلیفہ بنایا اور زمین پر اس خلیفہ کو مقرر کرنا تھا یعنی پایتخت خلافت خدا زمین قرار دیا اس کو زمین پہ آنا ہی تھا. ابھی بعض لوگ شکوا کرتے ہیں کہ آدم اگر وہ کھانا نہ کھاتے ابو البشر تو آج ہمیں یہ مشکلات پیش نہ آتی ہم سب ابھی جنت میں ہوتے نہ وہ دانا کھاتے یا نہ کھاتے. خدا نے آدم کو پیدا ہی زمین کے لیے کیا تھا بالآخر دانا کھائے بغیر زمین پہ آنا پڑتا اور دانا کھا کے زمین پہ آئے یہ بہتر رہا آدم کے لیے ورنہ زمین پہ آ کے دانا کھا لیتے تو وہ زیادہ نقصان ہوتا، جنت میں کھا لیا اس کا اتنا نقصان نہیں ہوا. زمین سے آشنا کرنے کے لیے کہ زمین، جس زمین پہ تم جا رہے ہو، جس زمین پہ آپ کو عمر بسر کرنی ہے، جس زمین پہ آپ کی نسل بڑھنی ہے، اور جس زمین پہ آپ کی نسل کو عمر بسر کرنی ہے، صدیاں گزارنی ہے، جب تک اس ماحول سے تم آشنا نہیں ہوگے، تمہاری اولاد آشنا نہیں ہوگی، کیسے اس زندگی پہ رہ پاؤ گے، کیسے اس زمین پر زندگی بسر کرو گے. لہذا زمین جیسا ایک مشابہ ماحول بنا کر آدم کو اس میں رکھا، کہا کہ یہاں کھو آپ، فکولا ماشے تما رغدن، جیسے جی چاہتا ہے کھو، جو جی چاہتا ہے کھو. لیکن ساتھ ہی فرمائے کہ ولا تقربا ہذہ الشجرۃ، لیکن اس ممنوع درخت کے قریب نہیں جانا. کیوں تھا وہ ممنوع درخت؟ وہ ضروری نہیں ہے جاننا. قرآن نے جو کچھ بیان کیا ہے ہمیں اس میں کم دلچسپی ہے، اور قرآن نے جو کچھ نہیں بیان کیا ہمیں اس میں زیادہ دلچسپی ہے. وہ اگر اتنی ضروری ہوتا اس کا نام جاننا تو قرآن میں ذکر کر دیا جاتا وہ کون سا درخت تھا. صرف اتنا کافی ہے جان لینا کہ ایک ممنوع درخت تھا، ایک مضر درخت تھا، ایک نقصان دہ درخت تھا، جس کے قریب نہیں جانا. ہوتی ہیں جو بیان کی جاتی ان پہ توجہ نہیں ہوتی، جو بیان نہیں ہوتی ان پر زیادہ توجہ ہوتی ہے. کسی شاعر کو بھی یہی مشکل پیش تھی جو قرآن کو پیش ہے، کیونکہ قرآن میں ان چیزوں پہ زیادہ وقت قرآن نے کچھ نہیں کیا. موسیٰ کے واقعہ میں موسیٰ پہ کم توجہ ہے، فرعون پہ اتنی توجہ نہیں ہے، سامری پہ توجہ نہیں ہے. سوال اٹھائیں گے کہ حضرت موسیٰ کی پھوپھی کا کیا نام تھا؟ وہ آپ کو کیا لگے حضرت موسیٰ کی پھوپھی سے؟ جب قرآن نے نہیں ذکر کیا تو آپ کو کیا ملے گا اگر جان بھی لیا کہ حضرت موسیٰ کی پھوپھی کا نام کیا تھا؟ وہ قرآن نے جو شخصیتیں متعارف کروائی ہیں ان کو پہچانو وہ کیا ہیں. موسیٰ ہے، فرعون ہے اور سامری، اور پھر اپنے زمانے کا موسیٰ و فرعون و سامری دیکھو. یہ خدا نے متوجہ کرنا چاہا، ان آئینوں کو دیکھو اور دیکھو ان میں کیا رکھا ہے. کسی شاعر کو بھی یہی مشکل تھی، انہوں نے بھی اپنی نظم میں یہی شکوا کیا کہ وہ بات جس کا سارے فسانے میں ذکر نہ تھا وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے. وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، یعنی وہ بات جو پوری مجلس میں، پوری تقریر میں جس کی طرف اشارہ ہی نہیں ہوا، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے. جو بات ہوتی ہے وہ ناگوار گزرنی چاہیے نا، جو بات نہیں ہوتی وہ ناگوار گزرے. خوب مشکل ہے. قرآن نے جو بیان کیا اس کی طرف توجہ کریں، جو چھوڑ دیا قرآن نے آپ بھی چھوڑ دیں اس کو. نہج البلاغہ میں حضرت نے فرمایا ایوہ المتکلف، اے وہ انسان جس نے اپنے آپ کو زحمتوں میں ڈالا ہوا ہے، جس نے اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالا ہوا ہے، تو کیوں قرآن سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے؟ قرآن امام ہے یا تو امام ہے قرآن کا؟ جہاں قرآن تجھے لے جاتا ہے تو وہاں جا، نہ جہاں تو جانا چاہتا ہے وہاں قرآن کو بھی ساتھ لے جا. قرآن نے ذکر کیا کہ وہ درخت تھا ممنوع، آدم سے کہا کہ یہاں پر رہو، یہ ممنوع حصہ ہے، یہ مجاز حصہ ہے. جیسے ابھی اسی حسینیہ میں، اسی مسجد میں بعض ایسے ایسے جہاں لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پر داخلہ ممنوع ہے، وہ اب جہاں داخلہ ممنوع ہے وہیں جانے کو زیادہ جی کرتا ہے کہ دیکھیں اندر کیا رکھا ہوا ہے. اسی کھڑکی سے، درار سے یا اسی روزن سے جھانک کے دیکھتے ہیں کہ اندر کیا رکھا ہوا ہے. اور جہاں پر علامت لگی ہوئی ہے، نشان تیر کا لگا ہوا ہے کہ یہاں جانا ہے، وہاں جانے کو جی نہیں کرتا. ایسے ہوتا ہے ممنوع جگہ پر، جہاں گاڑی، کسی نے پوچھا تھا کہ گاڑی کہاں پارک کروں، شہر میں جا رہا تھا تو اس نے پوچھا کہ گاڑی کہاں پارک کروں، کہا جہاں لکھا ہوگا گاڑی پارک کرنا ممنوع ہے وہیں پر پارک کر دینا گاڑی، وہ سمجھ لینا پارکیں گے وہ. اس لیے آدم کو رکھا زمین کے اس سے پہلے، اس زمین سے مشابہ جگہ پر، تاکہ آدم بخوبی آشنا ہو جائیں ممنوع چیزوں سے کیسے رکا جاتا ہے اور مجاز چیزوں سے کیسے استفادہ کیا جاتا ہے، ممنوع چیزوں کے ارتکاب کا نقصان کیا ہوتا ہے اور مجاز چیزوں کے ارتکاب کا فائدہ کیا ہوتا ہے. اور آدم کو بخوبی یہ تجربہ ہوا پھر اس کے بعد جب زمین پر آئے تو ایسا اشتباہ دوبارہ تکرار نہیں ہوا. کوئی پھل اور میوہ آدم نے غلطی سے نہیں کھایا, کیونکہ ایک دفعہ چکھ چکے تھے, ایک دفعہ معلوم ہو چکا تھا کہ یہاں ممنوع بھی ہیں, یہاں مجاز بھی ہیں. ان مجازات و ممنوعات کے درمیان زندگی بسر کرنا, اس کے لیے ہدایت کی ضرورت ہے, تعلیم کی ضرورت ہے, شعور کی ضرورت ہے. خداوند تبارک و تعالی نے دین مقرر کیا انسان کی ہدایت کے لیے, رہنمائی کے لیے دین مقرر کیا کہ اس دین کے سائے میں تم زندگی بسر کرو. تمہیں معلوم نہیں ہے کہ کون سی چیز تمہاری حیات کے لیے مفید ہے, کون سی چیز تمہاری حیات کے لیے مضر ہے, کس میں تمہاری زندگی ہے, کس میں تمہاری موت ہے, کس کون تمہاری ہلاکت کا سبب ہے اور کون سی چیز تمہاری حیات کا سبب ہے. جب خدا اور رسول تمہیں پکارتے ہیں اس چیز کی طرف جس میں تمہارے لیے حیات ہے, زندگی ہے, اللہ اور رسول کی آواز پر لبیک کہو. اور ساتھ ہی فرمایا کہ ایسے بھی ہیں جو تمہیں کسی دوسری چیز کی طرف پکارتے ہیں, اللہ اور رسول کے مقابلے میں بھی ندا موجود ہے, دعوت موجود ہے. اگر اس دعوت کی طرف تم نے توجہ کی, اس میں تمہاری ہلاکت ہے, اس میں تمہاری نابودی ہے, اس میں تمہاری بربادی ہے. دین انسان کے لیے مقرر کیا, دین سے آزاد نہیں رکھا انسان کو, اور دین کے اوپر بھی ایک سایہ رکھا, ایک ضمانت فراہم کی دین کو, تاکہ دین بھی جب انسانی معاشرے میں آئے انسان سے اس کا سروکار ہو, اور دین کی جو آفات اور دین کی جو بلائیں ہیں انسان کی طرف سے دین پر نازل ہوتی ہیں, ان آفات سے دین کو محفوظ رکھنے کے لیے خداوند تبارک و تعالی نے دین کا بھی ایک حصار مقرر کیا. دینداروں کو بھی کہا کہ اس خیمے کے نیچے آ جاؤ, اور دین سے بھی کہا کہ دین بھی اسی کے نیچے رکھو. اگر دین اس سے نکال لیا باہر, پھر دین تمہارے اختیار سے نکل جائے گا, پھر دین کے اندر ایسی چیزیں آ جائیں گی جو دین کا حلیہ بگاڑ دیں گی. اور انسان بھی اگر اس حصار سے, کلے سے باہر چلا گیا, انسان بھی تباہی کی طرف چلا جائے گا. اس حصار کا نام, اس قلعے کا نام خداوند نے ولایت رکھا. لہذا حدیث میں بھی ہے ولایت علی ابن ابی طالب حسنی, خداوند کا یہ فرمانا ہے کہ ولایت علی میرا قلعہ ہے, مضبوط قلعہ ہے میرے دین کا, اور جو بھی اس قلعے کے اندر آ گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا, لیکن جو اس قلعے سے باہر رہ گیا اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے. اگر حقیقتاً انسان فلسفہ زندگی سمجھتا ہو, کبھی دین سے باہر زندگی بسر نہیں کرے گا, اور حقیقتاً اگر دین کو سمجھتا ہو, کبھی ولایت سے باہر غیر ولائی دین قبول نہیں کرے گا, ولایت سے ہٹ کر دین کے قریب نہیں جائے گا. انسان بہت کچھ, انسان کی جانب سے دین کو بہت سارے خطرات درپیش ہیں, انسان کی طرف سے آفتیں اور بلائیں. سہرن پھر آج ضرورت ہے کہ جگہ تنگ ہے, پیچھے اشارہ کر رہے ہیں کہ مومنین تھوڑا آگے تشریف لائیں. درود پڑھیے محمد و آل محمد. یہ آگے جگہ ہے, آگے تشریف لیں.
جہان خصوصاً حزب اللہ لبنان, برائے سیاد و سلامتی حسن نصر اللہ, برائے بربادی قاتلان شہداء ملت جعفریہ, خصوصاً قاتلان شہید عارف حسین الحسینی و قاتلان شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی, برائے رہائی اسیران ملت جعفریہ, برائے بربادی شیطان بزرگ امریکہ و اسرائیل, برائے رہائی, برائے آزادی کشمیر و فلسطین, دو مرتبہ بہت بلند سلام.
انسان کے مختلف طبقات, انسانی مختلف گروہ دین کے لیے خطر بھی ہیں. دین ان کی نجات کے لیے آیا, دین ان کی حفاظت کے لیے آیا, دین ان کی پاکیزگی کے لیے آیا, لیکن انسانوں کی طرف سے دین کو بھی خطرات لاحق ہیں. بہت سارے طبقات حکومتوں سے، حکمرانوں سے، شہنشاہوں سے، بادشاہوں سے، مستبدین سے، آمریت سے، ملوکیت سے دین کو خطرات ہیں، دین ملعبہ رہا ہے، دین بازیچہ بنا رہا اور ہے، ابھی تک بنا ہوا ہے، دین بازیچہ ہے ایک گروہ کے ہاتھ میں۔ وہ جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں ان کی طرف سے بھی خطرات دین کو لاحق ہیں، وہ جو اپنے آپ کو دین کا ذمہ دار سمجھتے ہیں یا میں بہتر کہوں دین کا ٹھیکے دار سمجھتے ہیں، چونکہ بعض ہیں، خدا نے کسی کو دین کا ٹھیکہ نہیں دیا ہوا، دین پبلک کے لیے ہے، دین ہر انسان کے لیے ہے، دین کا خدا نے کسی کو ٹھیکہ نہیں دیا، لہذا جو ٹھیکے دار بنتا ہے دین کا اس نے قبضہ کیا ہوا ہے، غصب کیا ہوا ہے دین کو۔ دین آپ کا ہے، دین میرا ہے، دین سب کا ہے، دین کی حفاظت سب کا کام ہے، دین پہ غیرت دکھانا سب کا کام ہے، دین کے لیے قربانی دینا سب کا کام ہے، دین کے لیے میدان عمل میں آنا سب کا کام ہے، یہ دین ہے۔ مجلس آزاد دین ہے، اس مجلس آزاد کا کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے، فریضہ ہے ہر ایک کا۔ اگر ایک کا فریضہ پڑھنا ہے، ایک کا فریضہ دری بچھانا ہے، ایک کا فریضہ سونڈ لگانا ہے، ایک کا فریضہ آ کر شرکت کرنا ہے، خوب یہ فرائض ہیں، تقسیم شدہ ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک ٹھیکیدار ہے اور دوسرے اس کے رہینے منت ہے، نہ، دین سب کے لیے خدا نے بنایا ہے، دین کے اوپر ہر ایک کا اتنا ہی حق ہے جتنا دوسروں کا حق ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرا زیادہ حق ہے دین پر اور دوسروں کا کمتر حق ہے۔ وہ ان ٹھیکیداروں کی طرف سے بھی دین کو خطرات لاحق ہوتے ہیں کہ دین ہمارا ہے، ہم جیسے چاہیں دین کا رخ موڑ دیں۔ انسان کی طرف سے آفتیں اور بلائیں دین کے اوپر فراوان نازل ہوتی ہیں، یہ اندرونی آفتیں دینداروں کی طرف سے اور بیرونی آفتیں دین کے دشمنوں کی طرف سے۔ اگر ایک ایسی چیز ہو جس کو اندر سے بھی خطرہ ہو، جس کو باہر سے بھی خطرہ ہو، اندر اور باہر جب دونوں سے کسی چیز کو خطرہ ہو، اس چیز کو بچانے کے لیے کتنے اہتمام کی ضرورت ہے، اس کو بچانے کے لیے کتنی سپر کی ضرورت ہے، کتنے مضبوط قلعے کی ضرورت ہے کہ جو دین کو اندر سے بھی بچائے، جو دین کو باہر سے بھی بچائے۔ اسی قلعے کا نام خدا نے ولایت رکھا ہے، اسی قلعے کا نام خدا نے ولایت رکھا۔ ولی اس لیے چاہیے دین کو، ورنہ کتاب خدا، کتاب آسمانی میں دین لکھ کر لوگوں کے گھروں تک پہنچا دیا جاتا، کیا ضرورت تھی سات سلسلہ ولایت شروع کرنے کے لیے؟ اس لیے کہ کتاب خدا لوگوں تک تو پہنچ جاتی، اور اس سے پہلے خدا کی کتابیں آسمانی لوگوں تک پہنچی ہیں، انجیل پہنچی ہے، تورات پہنچی ہے، دیگر صحف انبیاء لوگوں تک پہنچے ہیں، لیکن بشر کی دسترس سے خالی نہیں رہے، محفوظ نہیں رہے۔ کیوں نہیں رہے؟ اس لیے کہ وہ کتابیں تھیں لیکن وہ کتابیں ولایت کے حصار کے اندر نہیں تھیں۔ خداوند نے فرما دیا کہ میں اس کتاب کی حفاظت کا ضامن ہوں، نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لحافظون، ہم نے یہ ذکر نازل کیا اور ہم اس ذکر کے محافظ بھی ہیں۔ اس ذکر کو کیسے محفوظ رکھیں گے؟ خدا خود تو کسی کے سامنے آ کر کھڑا ہو کر نہیں کہے گا کہ اے دشمن دین، اے محرف دین، اے دین کے اندر تحریف کرنے والے، خبردار تو دین کے اندر تحریف نہیں کرنا۔ بلکہ خدا کا بنایا ہوا نظام اسباب کا نظام ہے، خدا نے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب بنایا ہوا ہے۔ اگر کسی کو تحریف قرآن سے روکنا ہے تو کسی سبب کے ذریعے سے روکے گا، اسی سبب کا نام ولایت رکھا گیا ہے۔ ولایت کے لیے جو تعبیر قرآن نے استعمال کی، ولایت حبل متین ہے، ولایت حبل اللہ ہے، ولایت عروۃ الوثقی ہے، اور ولایت صراط مستقیم ہے۔ یہ ولایت کے القاب ہیں کہ اگر جادہ ولایت میں آ جاؤ، ولایت صراط مستقیم ہے، ولایت آپ کو دائیں اور بائیں لے کر نہیں جائے گی۔ لیکن اگر ولایت سے ہٹ کر کسی کے پیچھے چل پڑے، ولی سے ہٹ کر کسی پیچھے چل پڑے، ولی خدا سے ہٹ کر کسی اور کو دامن اگر تھام لیا، تو کوئی ضمانت نہیں ہے بلکہ یقین ہے، وہ تمہیں یا دائیں لے جائے گا یا بائیں لے جائے گا۔ اور امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، الیمین و الشمال مد اللہ، دائیں اور بائیں دونوں گمراہیاں ہیں، دائیں اور بائیں دونوں گمراہیاں ہیں، والطریق الوسطی ہی الجادہ، اور یہ صراط مستقیم، یہ درحقیقت نجات کا راستہ ہے۔ فرمایا کہ اسی نجات کے راستے پر میں موجود ہوں۔ ہم بھی پانچ وقت نماز میں خداوند تبارک و تعالیٰ سے یہ طلب کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، خدایا ہم اس صراط، پہلے تو ہدایت فرما، بعضوں کو آر محسوس ہوتی ہے جملہ کہتے ہوئے کہ خدایا ہمیں راستہ دکھا. کیا کہتے ہیں؟ یہ راستہ تو اسے دکھایا جائے جس نے دیکھا ہوا نہیں ہے. اہدنا کا معنی کیا کرتے ہیں؟ کہ ہمیں اس راستے پر قائم رکھ. نہ کیوں آر کیوں محسوس کرتے ہیں؟ ننگ کیوں محسوس کرتے ہیں؟ مثلا کوئی آدمی کسی سے پوچھے کہ مجھے آپ ایڈریس سمجھا دیں. بعض لوگ ہوتے ہیں انہیں آر محسوس ہوتی ہے کہ میں نے اگر کسی سے ایڈریس پوچھ لیا تو یہ سمجھے گا کہ اب میری اتنی بڑی مونچھیں ہیں, ان مونچھوں کے ساتھ اگر میں نے ایڈریس پوچھ لیا تو لوگ کہیں گے دیکھو اس کی مونچھیں دیکھو اور اس کی جہالت دیکھو, داڑھی دیکھو اور اس کی جہالت دیکھو. پاس آر محسوس ہوتی ہے نا. اب داڑھی تو ظاہر ہے اس کے لیے نہیں رکھی جاتی کہ انسان کسی پہ روب جلائے, لیکن مونچھ اس لیے ہوتی ہے کہ انسان مردانگی, کہتے ہیں داڑھی میں نہیں مونچھ میں ہوتی ہے, یہ کہتے ہیں نا مردانگی مونچھ میں ہوتی ہے. خوب یہ مونچھ رکھ کے پھر کسی سے پوچھنا شرم محسوس ہوتی ہے. اور بعض کہتے بھی ہیں کہ اگر پوچھنا ہی ہے تو پھر مونچھیں کٹوا دو جا کر. یہ بعضوں کی ناک خاک میں مل جاتی ہے, بعضوں کی مونچھ خاک میں مل جاتی ہے. نہ اگر جو چیز نہیں جانتے پرواہ نہیں ہے, مونچھ ہو یا نہ ہو جا کر آسانی سے پوچھ لیا کریں. یہ بعض داڑھی بھی نہیں رکھتے مونچھ بھی نہیں رکھتے, یہ بہت متوازے ہیں. ان کے اندر توازو زیادہ ہے, مشکل انہیں پیش نہیں آتی. جو چیز نہیں معلوم وہ پوچھ لیا کریں جا کر, آر محسوس نہ کریں پوچھنے میں. قرآن کا معنی کرنے میں بھی آر محسوس کرتے ہیں. قرآن پر مارے کہو اہدنا الصراط المستقیم, اے پروردگار ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما, سیدھے راستے کی رہنمائی فرما, سیدھا راستہ ہمیں بتا, سیدھے راستے پر رہنمائی فرما. اس کا کہتے ہیں اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پر قائم رہنا. سیدھے راستے پر قائم وہ رہتا ہے جس کو سیدھا راستہ پہلے مل جائے, جس کو ملا ہی نہیں ہے اس کو قائم کہاں رکھیں؟ قائم وہاں رہیں جب مل جائے سیدھا راستہ, پہلے سیدھا راستہ پا لیں. سیدھا راستہ ملے گا کہاں؟ سیدھا راستہ معصوم فرماتے ہیں واللہ نحن صراط المستقیم, خدا کی قسم ہم صراط مستقیم ہیں, ہم صراط مستقیم ہیں. خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو, تھام لو رسی کو, یعنی کہ رسی لٹکا لو. بعضوں نے اپنے ہاں رسی صرف لٹکائی ہوئی ہے, تھامی ہوئی نہیں ہے, چونکہ رسی لٹکی ہوئی کوئی فائدہ نہیں دیتی جب تک اس کو تھامے نہیں, اور تھامنے کے لیے بھی بڑی مضبوط گرفت کی ضرورت ہوتی ہے. رسی سے بچانا, رسی سے اسی کو بچایا جاتا ہے کہ جو نیچے کسی کھائی میں گرا ہوا ہو, اسی کو رسی سے بچایا جاتا ہے نا. اب وہ اس بزرگ کی طرح نہ ہو کہ کوئی شخص درخت پہ چڑھا, کھمبے پہ چڑھا, وہاں پھنس گیا اوپر منارے پہ, نیچے نہیں اتر سکتا تھا. سب لوگوں نے تدبیر کی, سوچ بچار کی کہ اس کو کس طرح سے ہم نجات دیں, اتنی لمبی سیڑھی بھی نہیں ہے تو کیسے اس کو بچائیں. باہر کے ایک بزرگ تھے, محلے میں رہتے تھے, انہیں بلایا گیا کہ آپ بچائیں, بتائیں کہ اس کو کیسے بچائیں. تو انہوں نے کہا یہ تو بہت آسان ہے, تو ہم دو منٹ میں اس کو نجات دیتے ہیں, جلدی سے لمبی سی رسی منگواؤ. رسی لے آئے, انہوں نے کہا کہ یہ رسی پھینکو اس کی طرف, پھینک دی گئی رسی, اسے کہا کہ مضبوطی سے اس کو کمر سے باندھ لو. پھر کہا چار جوان آ جائیں ادھر تکڑے, ان کو بلا کر کہا کہ سب میں ایک دو تین کروں گا, تم ایک دفعہ رسی کھینچنا. انہوں نے کہا بزرگ جو ہیں, بزرگ جو کہیں ہاں صحیح کہتے ہوں گے, لہذا انہوں نے بزرگوں نے ایک دو تین چار کہا, انہوں نے رسی کھینچی, بندہ نیچے آ کر گرا, وہیں پہ ختم ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا کیا؟ کہا میں خود حیران ہوں یہ ہوا کیا ہے, یہ مر کیسے گیا؟ کہا تو مرنا تو تھا ہی جب اوپر سے کھینچا آپ نے اس کو اتنی بلندی سے. کہا کہ کل ہم نے کنویں سے اسی طرح سے ایک بندہ نکالا کھینچ کر, وہ نہیں مرا, اس کی قسمت ایسی تھی کہ یہ مر گیا, ورنہ ہماری تدبیر میں کوئی عیب نہیں تھا. رسی اگر لٹکتی رہے تو نہیں بچا سکتی کسی کو, جب تک رسی سے تمسک نہ کریں, جب تک رسی پہ گرفت نہ ڈال لیں. اگر کوئی نیچے گرا ہوا ہے کنویں میں ہے, اس کے اوپر اسی کی طرف رسی پھینکتے ہیں, وہ رسی جس کے دو سرے ہوں, ایک سرا اس ہلاکت میں پڑے ہوئے کی طرف ہوتا ہے اور ایک سرا اوپر نجات دینے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے. ورنہ وہ رسی جو نیچے لٹکی ہوئی ہو کوئی اس کو تھامے نہیں, وہ رسی بھی نجات نہیں دیتی. اور وہ رسی جو لٹکی ہوئی ہو اور جو ہلاکت میں پڑا ہوا ہے وہ تو اپنی کمر سے باندھ لے لیکن اوپر کسی کے ہاتھ میں نہ ہو, وہ رسی بھی نجات نہیں دیتی, بلکہ اس رسی کو جو سہارا لیں گے تو وہ رسی بھی ساتھ نیچے چلی جائے گی. لہذا نجات کی رسی کے دو سرے ہیں, ایک رسی کا سرا نجات دینے والے کے پاس ہو اور ایک رسی کا سرا اس کے پاس ہو جو مارز ہلاکت میں ہے. خداوند تبارک و تعالی نے انسان کی نجات کے لیے وہی رسی پھینکی, اس رسی کا نام ولایت رکھ دیا, اسی رسی کا نام ولایت ہے. لہذا جب خداوند نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو, لوگ حیران تھے کہ پروردگارا تیری رسی کون سی ہے, معصوم نے آ کر بتایا وَاللَّهِ نَحْنُ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينَ خدا کی قسم ہم اللہ کی وہ مضبوط رسی ہیں, ہم اللہ کی وہ مضبوط رسی ہیں. چونکہ ولایت کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے, دوسرا سرا خدا نے ہماری طرف لٹکا دیا. ولایت کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے چونکہ ولی خدا ہیں, خدا نے نظام ولایت بنایا, یہ ولایت کی رسی انسانیت کی طرف لٹکائی کہ اس کو تھام لو. اب آپ فرض کریں کہ ایک شخص کنویں میں غرق ہو رہا ہو, آپ رسی اس کی طرف پھینکیں کہ نکل آؤ, اس کے پاس تین چار توزیع المسائل پڑی ہوئی ہوں اور وہ کہے جی کہ اس رسی کو میں ہاتھ نہیں لگاتا چونکہ اس میں اختلاف ہے, بعض کہتے ہیں اس رسی کو پکڑو, بعض کہتے ہیں اس رسی کو نہ پکڑو, وہ آپ کیا کہیں گے اس آدمی کو؟ یہ انہیں بزرگوں کی طرح جنہوں نے کھمبے سے آدمی اتارا تھا کہ اگر آپ مارز ہلاکت میں ہیں, دریا میں ڈوب رہے ہیں, کنویں میں گرے ہوئے ہیں اور آپ کی طرف نجات کی رسی پھینکی گئی لیکن انسان لینے کے لیے تیار نہیں ہے, اس سے بڑا جاہل انسان کوئی نہیں ہو سکتا, اس سے بڑا نادان انسان کوئی نہیں ہو سکتا. اور کس بہانے سے نہیں لے رہا؟ اس بہانے سے نہیں لے رہا کہ معلوم نہیں, اس میں اختلاف ہے, بعض کہتے ہیں یہ رسی تھامنی چاہیے, بعض کہتے ہیں یہ رسی نہیں تھامنی چاہیے. خوب اگر تھامو تو نجات اسی سے ملے گی, اگر اختلاف کی وجہ سے نہ تھامو, کسی وجہ سے اس رسی کو تم نے ترک کر دیا, یقین جان لو کہ نجات کسی اور ذریعے سے ممکن نہیں ہے. یہ ولایت کی رسی ہے خدا نے جو انسانوں کے ہاتھ میں دی. اب ہم نے بھی بجائے رسی تھامنے کے اور کام شروع کر دی, رسی بجائے اس کے کہ بڑھ کر رسی کو تھامیں اور وہ بھی مضبوط گرفت رسی پر ڈالیں, مضبوط گرفت رسی پر ڈالیں. پہلے یہ گفتگو شروع کر دیں کہ یہ رسی امپورٹڈ ہے, ایکسپورٹڈ ہے, یہ رسی اپنی لوکل بنائی ہوئی ہے, کس فیکٹری کی ہے, یہ رسی خریدی ہے, یہ رسی ایسے آئی ہے, لایا کون ہے, گئی کہاں سے, آئی کہاں سے ہے. وہ بھی اتنی دیر میں ہلاک ہو جائیں گے, اتنی دیر میں تباہ ہو جائیں گے, اتنی دیر میں فرصت ہاتھ سے نکل جائے گی. عقل مند وہ ہوتا ہے کہ جب وہ مارز ہلاکت میں ہو اور اس کی طرف نجات کی رسی اگر اویزاں کی جائے, عقل مندی کی علامت ہے کہ فوراً اسے تھام لے اور تھامے بھی مضبوط, مضبوط تھام لے اس کو. قرآن مجید میں دو دستور آئے ہیں, ما آتاکم الرسول فخذوہ, جو کچھ رسول لے کر آئے ہیں اسے لے لو, اسے لے لو. لیکن یہ نہیں کہا کہ فقط لے لو, بلکہ صاف یہ بھی فرمایا کہ جو رسول لے کر آئے اسے لے لو اور لو بھی بڑی مضبوطی کے ساتھ. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ, قوت کے ساتھ لو, مضبوطی کے ساتھ لو, اس لیے کہ یہ رسی چھڑانے والے بہت لوگ موجود ہیں, رسی چھڑانے والے بہت لوگ موجود ہیں. بہت ساروں کی یہ کوشش ہے کہ آپ سے یہ رسی چھڑا دیں, یا آپ کے ہاتھ پہ ڈسیں گے, یا آپ کے ہاتھ پہ کاٹیں گے کہ آپ کا ہاتھ نرم پڑ جائے, یا رسی کو نقصان پہنچائیں گے کہ رسی کسی طرح آپ کے ہاتھ سے چھوٹ جائے. اب ابھی دیکھیں رسول اللہ کی رحلت سے لے کر آج تک مسلمانوں میں سے کتنی اکثریت سے یہ رسی چھڑوا دی گئی, چھڑوا دی گئی یہ رسی. بعضوں کو رسی کے بارے میں کہا گیا کہ رسی مشکوک ہے کہ یہ ولایت کون سی, یہ محبت کی ولایت ہے اور صرف محبت کر لینا رسی سے یہ کافی ہے. ویسے بھی ہمارے یہاں برصغیر میں, خصوصاً پاکستان میں, تقدس و احترام زیادہ ہے, اور یہ بہت اچھی چیز ہے, منفی چیز نہیں ہے. احترام و تقدس چیزوں کا بہت زیادہ ہے, لیکن یہ تقدس و احترام صرف ظاہری ہے, اس حد تک کہ اگر ہم کسی چیز کا بہت احترام کرتے ہیں تو اوج احترام و نہایت احترام یہ ہے کہ اس کو ہم چوم لیتے ہیں, بوسہ لے لیتے ہیں اس کا, اور جب چوم لے تو پھر حق احترام ہماری طرف سے اس کا ادا ہو جاتا ہے, اور پھر ہم اسے سمیٹ کے لپیٹ کے رکھ دیتے ہیں. بس وہ قرآن کا بہت احترام کرتے ہیں, اتنا احترام کرتے ہیں کہ اسے کھولتے بھی نہیں ہے کہ کہیں اس کی بے احترامی ہو جائے, کہیں پشت ہو جائے قرآن کی طرف, کہ قرآن اوپر ہو جائے اور قرآن نیچے نہ ہو جائے. لہذا گھروں میں پرانے زمانے میں تھا, آج کل تو قرآن کی جگہ نہیں بناتے, پرانے زمانوں میں جو گھر بناتے تھے, پرانے زمانے سے مراد یہ 20-25 سال 30 سال پہلے, لوگ جو گھر بناتے تھے اس سے پہلے قرآن کے لیے خصوصی تاکچہ رکھتے تھے دروازے کے اوپر, اور وہ بشر کی پہنچ سے باہر ہوتا تھا, صرف مستری کا ہاتھ پہنچتا تھا جب بنا رہا ہوتا تھا مکان, اس کے علاوہ کسی اور کا ہاتھ وہاں نہیں پہنچتا. ایک جلد قرآن مجید جو کہیں سے لے آتے تھے قبرستان سے کہاں سے, اس کو لپیٹ کے اوپر رکھ دیتے تھے برکت کے لیے, اور اگر کسی کا ہاتھ پہنچ بھی جائے تو وہ بوسا دے کے دوبارہ وہیں پر رکھ دیتا تھا. یہ اوج احترام قرآن ہے. خب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم بوسا دے کے سمجھتے ہیں ہم نے ان کا حق ادا کر دیا, یعنی قرآن کو جو ہم نے چوم لیا تو بس اب قرآن کا حق ادا ہو گیا, حق ادا ہو گیا. مثلا اگر کسی کو, بہت سارے ایسے واقعات بھی مشہور ہیں, فرض کریں اگر کسی کو آپ شمشیر دے میدان میں جانے کے لیے لڑے اور وہ شمشیر کو لے کر بوسا دے, شمشیر کے دستے سے لے کر دھار تک ساری شمشیر کو چوم کر وہیں پر رکھ کر جا کر سو جائے اپنے گھر میں, وہ آپ کے شمشیر سے تو ٹھیک ہے احترام ہونا چاہیے شمشیر کا, کیونکہ جس میدان کے لوگ ہوتے ہیں, دیکھا ہم نے بعض کھلاڑیوں کو دیکھا کہ وہ جب میدان میں اترتے ہیں تو اس میدان کا پہلے احترام کرتے ہیں, خصوصاً کشتی, یہ جو لوکل کشتی ہے, علاقائی کشتی, نہ وہ جو کچھ مغرب سے آتا ہے, وہ کشتی نہیں, وہ کشتا ہے, وہ جو ادھر سے آتا ہے. کشتی ایک پہلوانی ہے, پہلوانی میں ایک تقدس ہے, مردانگی ہے پہلوانی کے اندر, جیسے گھوڑا دوڑانا یا شمشیر بازی یا نیزہ بازی, یہ مردانہ کھیلے ہیں. ہم نے دیکھا بعض پہلوانوں کو کہ جب وہ میدان میں کھاڑے میں اترتے ہیں تو پہلے کھاڑے کو چومتے ہیں, لیکن چوم کر واپس آ کر کپڑے پہن نہیں لیتے, بلکہ چوم کر پھر اپنے رقیب سے پنجا لڑاتے ہیں جا کر, کھاڑے کا احترام کر کے یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارا فریضہ ادا ہو گیا, کہ ہم نے اس کو چوم لیا بس اس کے بعد اب ہمارا کوئی اور کام نہ, کھاڑے کو چومو, چونکہ مردانہ میدان ہے, مردانگی کا میدان ہے, مروت کا میدان ہے, پہلوانی کا میدان ہے, مقدس میدان ہے, اس کے تقدس کا بھی احترام بھی کرو, لیکن اس کھاڑے کے کچھ فریضے ہیں, ان فریضوں کو بھی بجا لو, اور جتنا بجا لو گے اتنا اس کا احترام زیادہ ہوگا. مسجد کے ستون کو چوم کے چلے جانے سے مسجد کا احترام نہیں ہوتا اتنا جتنا مسجد میں آ کر نمازیں جماعت سے ہوتا ہے, یعنی کہ باہر سے مسجد چوم کے چلے جائیں, دروازہ مسجد چوم کے چلے جائیں اور سمجھے کہ ہم نے مسجد کا احترام کر دیا. علم, علم بھی تو جنگی علم ہے نا, قدیم میں جب جنگیں ہوتی تھیں تو شمشیر, ڈال, سپر, یہ ساری چیزیں, گھوڑا, زین, نیزہ, تلوار, یہ سارے اسباب جنگ کے اسباب ہیں, اور اہم ترین ایک جنگ کا وسیلہ وہ علم ہوتا تھا. اگر آپ کسی لیڈر کو, چونکہ جیسے کربلا میں بھی سید الشہداء علیہ السلام نے علم بنائے اور وہ علم مختلف لوگوں کو تقسیم کیے, ایک علم زہار ابن کین کو دیا, ایک علم حبیب ابن مظاہر کو دیا, اور جو اصلی علم, مرکزی علم تھا وہ حضرت عباس علیہ السلام کو دیا, اسی وجہ سے ان کو علمدار کہا جاتا ہے, چونکہ وہ سامنے والا جو مرکزی دستہ تھا, اصلی لشکر کا جو علم تھا وہ حضرت کو عطا فرمایا, اسی وجہ سے علمدار کہتے ہیں ان کو. خوب اگر علم دے کسی جنگجو کو, کسی سپہ سالار کو علم دے اور وہ علم کو چوم کر بوسا دے کر پھر خود جا کر کہ خدا حافظ, میں تو آیا تھا علم کو بوسا دے کے, میرا تو حق ادا ہو گیا, میں نے جو کرنا تھا وہ کر دیا, اب سید الشہداء فرمائیں گے کہ علم لے کر اس کو چومو, اس کا احترام ہے, لیکن احترام کرنا بوسا دے کے علم کا حق ادا نہیں ہوتا, بلکہ علم کو لے کر بوسہ دے کر اب کس کیا کرو، اب میدانی عمل میں اترو. یہ علم ہے. علم لے کر کہاں جایا جاتا ہے؟ علم لے کر میدان میں جایا جاتا ہے، میدان میں اترو. یہ علم مردانگی کی علامت ہے، یہ علم شجاعت کی علامت ہے. احترام کر کے صرف چوم کے سمجھو میں نے حق اس کا ادا کر دیا، نہ ابھی علم کا حق ادا نہیں ہوا. جو رسی ہماری نجات کے لیے لٹکائی گئی حبل اللہ، پھر اسی مسی مثال کو جو جسمانی مثال میں نے دی کہ اگر کنویں میں خدا نخواستہ کوئی گرا ہوا ہو اور آپ اس کی طرف رسی لٹکائیں اور اسے کہیں کہ یہ رسی ہم مکہ سے لے کر آئے ہیں، تبرک کے طور پر چائنا کی رسی مکہ سے لے کر آئے ہیں، کیونکہ حاجی جو کچھ لاتے ہیں وہ سارا چائنا کا بنا ہوتا ہے، اور بعض اوقات وہ صندوق باندھنے کے لیے رسیاں بھی لے آتے ہیں ساتھ، اور تبرک کے طور پر بعض رسیاں بھی سنبھال لیتے ہیں کہ رسی مکہ سے آئی ہے، وہ چائنا کی رسی ہے مکہ سے آئی ہے. اور اگر کسی کو بتا دیں آپ کہ یہ رسی ہم مکہ سے لائے ہیں، یا مثلا زیارات پہ گئے تھے وہاں مقدس شہر سے مشہد سے رسی لے کر آئے ہیں، وہ وہیں پر احترام کرے گا، رسی کو بوسا دے کر کتنی مقدس رسی ہے، کتنی اچھی جگہ سے آئی ہے، اور بوسا دے کر پھر آپ کو کہے کہ ٹھیک ہے آپ رسی کو اوپر کھینچ لیں. بے شک آیا رسی کو صرف چوم لینے سے نجات پا جائے گا؟ رسی کو صرف بوسا لے لینے سے نجات پا جائے گا؟ نہ. ضرور احترام کرے، چونکہ مقدس جگہ سے آئی ہے، اس کا تقدس ہے اگر تو ضرور احترام کرے، متقدس کا بوسا دے، احترام کا بوسا ضرور دے. بعضوں کو چھپتی ہیں یہ چیزیں، نہ کوئی حرج نہیں ہے مقدس چیز کو احترام کرنے میں، کوئی حرج. قرآن کو بے شک بوسا دیں، حجر اسود کو بوسا دیں، کعبہ کی دیوار کو بوسا دیں، حرم معصوم کو بوسا دیں، جو مقدسات ہیں مقدسات کا احترام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطی کہ مقدسات ہوں، مقدسات کا احترام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ نہ کہنا کہ ہمارا فریضہ صرف یہی تھا کہ رسی جو ہماری نجات کے لیے لٹکائی گئی اس رسی کو ہم نے بوسا دے دیا، بس ہمارا فریضہ ادا ہو گیا، ہم نجات بھی پا گئے، لیکن رسی پہ گرفت نہیں ڈالی، رسی کو تھاما نہیں، وہ رسی وہیں لٹکتی رہی یا وہ رسی اوپر کھینچ لی گئی اور ہم بوسا دے کے پھر بھی نیچے کنویں میں ہی بیٹھے رہے. رسی وہ نجات دیتی ہے کہ اس کا احترام بھی کیا جائے اور رسی پھینکنے والے کا بھی احترام کیا جائے، جس نے یہ رسی ہماری طرف پھینکی ہے اس کا بھی شکر ادا کیا جائے. اور شکر کیا ہوتا ہے نعمت کا؟ شکر نعمت لفظی نہیں ہوتا کہ اے رسی پھینکنے والے تیرا شکریہ، نہ. شکر میں یا بات آ گئی شکر کی تو اظہار کرتا چلو، شکر کہتے کس کو ہیں؟ شکر عربی لفظ ہے، عربی اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربی لغت کے لحاظ سے، عربی لینگویج کے لحاظ سے شکر عرب استعمال کرتے ہیں. اصل شکرا یا شکرا، شین کاف رے یہ جس کے اوپر کھڑی الف ہوتی ہے، کھڑا الف جس کے اوپر ہوتا ہے، کھڑی زبر، شکرا یا شکرا استعمال کرتے ہیں لفظ اس چیز کے لیے جو ظاہر ہو جائے، چھپی ہوئی نہ ہو بلکہ ظاہر ہو جائے، نمایاں ہو جائے. کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پنہان ہوتی ہیں لیکن کسی خاص وقت کے اندر وہ چیزیں ظاہر ہو جائے. مثلا جیسے چاند ہوتا تو ہے لیکن چھپا ہوا ہوتا ہے، پھر جب چاند طلوع ہوتا ہے تو وہ چھپا ہوا چاند ظاہر ہو جاتا ہے. یا کچھ ایسی چیزیں جو انسان نے مثلا چادر کے نیچے چھپائی ہوئی ہے، اگر اسی چھپی ہوئی چیز کو انسان برملا کر دے، ظاہر کر دے، تو عرب کیا کہتے ہیں اس کو؟ اس نے اظہار کیا ہے، نمایاں کیا ہے، اس کے لیے اس کو لفظ شکرا استعمال کرتے ہیں. جس طرح ہم کہتے ہیں نا آشکارا اردو میں یا فارسی میں، عرب اس کو کیا کہتے ہیں؟ شکرا. شکرا یعنی اظہار، کسی شے کا اظہار. شکر یعنی کسی چیز کا اظہار. آپ نعمت کا شکر ادا کریں، جب خدا نے آپ کو نعمت دی، اب آپ دیکھ لیں کتنی نعمتیں خدا نے دی، جو جو نعمت خدا نے آپ کو دی نعمت کا شکر ادا کریں. اب شکر کیا ادا کریں؟ کہ جلدی سے جا کر اس کو صندوق میں بند کر کے تالا لا کے تالا بھی چابی بھی کسی ایسی جگہ سے پھینک دیں جہاں جن کو بھی نہ ملے, پھر کہیں کہ خدایا اس نعمت پر تیرا شکر ہے. یہ تو شکر نہیں ہے, کفر ہے. کفر چھپانے کو کہتے ہیں, کفر یعنی چھپانا, پنہان رکھنا, کسی چیز کو چھپا دینا. کافر کو کافر اس لیے کہتے ہیں چونکہ وہ چھپا دیتا ہے, حقیقت کو چھپا دیتا ہے, شہادت نہیں دیتا, توحید کو اظہار نہیں کرتا, نبوت کا اظہار نہیں کرتا. کفر چھپانے کو کہتے ہیں, شکر اظہار کرنے کو, اشکارا کرنے کو کہتے ہیں. خوب, اب یہ دیکھنا وہ کون کافر ہے اور کون شاکر, کون کافر ہے اور کون شاکر. چونکہ خداوند نے بھی فرما دیا انا ہدینا اس سبیلا اما شاکرم و اما کفورا, کہ ہم نے انسان کو رہنمائی کر دی, ہم نے انسان کو عطا کر دیا, یہ انسان یا شکور ہے یا کفور ہے. یعنی یا ہماری دی ہوئی نعمتوں کو چھپا دے گا یا ہماری دی ہوئی نعمتوں کو ظاہر کرے گا. نعمت کو ظاہر کرنا یعنی نعمت کو بروئے کار لانا ہے. اگر پیسہ کسی کو خدا نے نعمت کے طور پر دیا, اس نے سارا پیسہ جا کر بینک میں ڈال دیا اور کسی کو اس کی ہوا تک لگنے نہیں دی, یہ انسان یہ کافر ہے. قرآن اس کو کیا کہتا ہے, یہ کافر ہے, کافر نعمت خدا ہے, یعنی خدا کی نعمت کو چھپا رہا ہے. لیکن اگر خدا نے مال دیا, اس مال کو اظہار کرے, اظہار کا مطلب یہ نہیں کہ باہر بورڈ لگا دے کہ اس وقت میرے گھر میں اتنے کروڑ روپیہ پڑا ہوا ہے تاکہ چور آ کر وہاں سے وہ کہے کہ اتنا سادہ بھی نہیں بنے. مقصود نعمت کے اظہار کا یہ نہیں ہے کہ باہر اپنی, جیسے باہر تختی لگا دیتے ہیں اپنے نام کی کہ اندر مثلاً فلاں صاحب رہتے ہیں. اب یہاں تو زیادہ رواج ہے, تختیاں ہیں, کارڈ چھپوا لیتے ہیں, پھر اس کے بعد دیتے ہیں, تقسیم کرتے ہیں, اظہار کرتے ہیں اپنی ذات کو, اپنی حیثیت کو, شخصیت کو اس میں نمایاں کرتے ہیں. لیکن اپنی نعمتوں کا ذکر نہ کریں کہ ہمارے گھر میں اتنے تولے. چونکہ مولانا نے کہا ہے کہ نعمت کا اظہار کیا جائے, آج ہی رات جا کر فہرست بنائیں ساری چیزوں کی اور باہر دروازے کے لٹکا دیں کہ اتنے تولے سونا پڑا ہوا ہے, اتنے ہمارے پاس مثلاً اموال. نہ, یہ نہیں میری مراد, یہ نہیں ہے. نعمت کا اظہار کس کو کہتے ہیں؟ اظہار نعمت یہ ہے کہ مال کو بروئے کار لائیں, نعمت کو بروئے کار لائیں. ہر نعمت کا ایک مصرف ہے, ہر نعمت کسی مقصد کے لیے ہے. اگر وہ نعمت اسی مقصد میں استعمال ہو, اس کو نعمت کا اظہار کہتے ہیں. خدا نے علم عطا کیا, اگر یہ علم لے کر کوئی شخص بیٹھ جائے, جیسے عموماً کہتے بھی ہیں جی عالم تو کنواں ہوتا ہے اور پیاسوں کو کنویں کے پاس آنا چاہیے. کنویں کا پانی ظاہر نہیں ہوتا بلکہ کنویں نے پانی اپنا چھپایا ہوتا ہے, اور کئی میٹر نیچے, کئی فٹ نیچے چھپایا ہوتا ہے, کہ حتیٰ اگر کوئی اوپر سے جھانک کے دیکھے تو بھی نظر نہیں آتا, ایک بوند تک اس میں نظر نہیں آتی. لیکن منہ بڑا کھلا ہوتا ہے اس کا, کنویں کا منہ کھلا ہوتا ہے, پانی نظر نہیں آتا. تو اگر کوئی اس طرح سے کنواں بن کر بیٹھ جائے اور دروازے بند کر دے, اور دروازے پہ بھی چوکیدار کھڑا کر دے, پہلے لوگوں کو یہ کہے, اگر کہیں کہ کیوں تبلیغ نہیں کرتے, کہے گا کہ لوگوں کو آنا چاہیے میرے پاس, میں عالم ہوں, لوگ پیاسے ہیں, تو پیاسوں کو کنویں کے پاس آنا چاہیے. تو اگر کوئی پیاسا بھٹک کے چلا ہی جائے تو آگے چوکیدار کھڑا ہوتا ہے, کہتا ہے ٹائم نہیں ہے, ملاقات کا ٹائم نہیں ہے. معلوم ہو بڑا خسیس اور بڑا کنجوس کنواں ہے, جس نے پانی بھی اپنا بہت نیچے رکھا ہوا ہے اور آنے والے کو ایک بوند تک دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اگر خدا نے کسی کو علم دیا ہو, علم ایک نعمت ہے, اس نعمت کو بروئے کار لائے, اگر اس علم کو اس نے چھپا لیا, یہ کافر ہے نعمت خدا کا, نہ شاکر نعمت خدا ہے. شکر نعمت علم یہ ہے کہ علم کا اظہار کرو, علم کو بروئے کار لاؤ. علم کا اظہار کیا ہے؟ سب سے پہلا اظہار علم یہ ہے کہ اس پر عمل کرو. علم کا اظہار پھر یہ نہیں ہے کہ کارڈ چھپوا لے اور اپنے آپ کو علامہ اور آیت اللہ اور فلاں فلاں لکھ کر پروفیسر اور لیکچرر اور ڈاکٹر اور فلاں فلاں جتنی ڈگریاں ادھر ادھر دنیا میں منتشر ہیں وہ ساری یکجا اپنے نام لکھ کر کارڈ کے دونوں طرف پھر دینا شروع کر دے کہ میں, یہ علم کا اظہار ہو رہا ہے نا. علم کا اظہار نہیں ہے, یہ اپنی انانیت کا اظہار ہے, یہ اپنی انانیت کا اظہار ہے. علم کا اظہار کرو. علم کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ کہ اس علم پر عمل کرو, جتنا جانتے ہو اس پر
عمل کرو. اگر عمل کر لیا تو پھر بھی علم کا اظہار باقی رہتا ہے. اب کہاں پر اظہار کریں؟ معصوم فرماتے ہیں کہ اذا ظہر البدع, کہ جب بدعتیں ظاہر ہو جائیں, فعلی العالم ان یظہر علما, تو عالم پر واجب ہے کہ یہاں پر اپنے علم کا اظہار کرے. اگر اپنے علم کا اظہار نہیں کرے گا وہ ملعون کہلائے گا خدا کی بارگاہ میں. علم کا اظہار کرے جب بدعتیں ظاہر ہوتی ہیں, جب دین کے اندر خرافات ظاہر ہوتی ہیں, جب معاشرے کے اندر برائیاں ظاہر ہوتی ہیں, جب منکرات سر اٹھاتے ہیں, جب فساد و فاشا سر اٹھاتا ہے, عالم کو چاہیے اپنے علم کا اظہار کرے. علم کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہوتا ہے. علم جو بھی ہو, ضروری نہیں کہ میں اس علم کی بات کر رہا ہوں, یہ نہ سمجھنا جو مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے, دینی مدرسوں میں. علم جہاں بھی ہو, کالج میں ہو, یونیورسٹی میں ہو, علم ملازمت کے لیے نہیں ہے. علم عالم بناتا ہے, نہ علم ملازم بناتا ہے. علم کا کام ہے عالم بنانا, جاننے والا انسان بنانا. اور جب اس کا علم آ جائے اس کے اندر, ایک طبیب ہے اس کے پاس اگر علم طب موجود ہے, ڈاکٹر ہے, اسے چاہیے اپنے علم کا اظہار کرے. اظہار علم کا یہ مطلب نہیں کہ شہر میں بڑا سا سائن بورڈ لگا دے اور کہے کہ ڈاکٹر فلاں فلاں, نہ. علم کا اظہار یہ ہے کہ جب بھی کوئی مریض دیکھے فوراً اپنی طبابت علاج کرے اس کا جا کر. یہ اظہار علم طب ہے. ہر نعمت جو خدا نے دی ہوئی ہے, نعمت جوانی خدا نے دی, اس کا اظہار کرو. اظہار کا مطلب یہ نہیں کہ الٹی سیدھی بالوں کی کٹنگ کروا لو اور موٹر سائیکل لے کر سنگل ٹائر میں چکر لگاؤ جا کر, یہ جوانی کا اظہار یہ نہیں. یا بلہ لے کر نکل جاؤ چھٹی کے دن اور لوگوں کے شیشے توڑو مثلا, یہ نعمت جوانی کا اظہار یہ نہیں ہے. بلکہ نعمت جوانی کا اظہار کیا ہے کہ جہاں پر جوانی و جوان مردی کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر آ کر اپنا زور جوانی دکھاؤ. کہاں پڑتی ہے جوانی کی ضرورت؟ جوانی کی ضرورت پڑتی ہے کہ انسان دفاع کرے, انسان بچائے, محفوظ رکھے, غیرت کا اظہار کرے, اپنی دین کا دفاع کرے, اپنی ناموس کا دفاع کرے. یہ نعمت جوانی کا اظہار ہے. شکر یعنی اظہار. شکرن یہ کہنا شکر ہے تیرا خدایا, یہ شکر نہیں ہے. جیسے توبہ ہے, توبہ بھی کہتے ہیں کہ توبہ استغفار. اب ہم ساتھ کان بھی ایسے پکڑتے ہیں نا, ایسے کانوں کو بھی آپ لگاتے ہیں. میں نے اور کہیں نہیں دیکھا کہ توبہ کرتے ہوئے کان بھی پکڑے ہوں, لیکن یہاں پر توبہ کرتے ہوئے کان بھی پکڑتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں جو یہاں موجود ہیں لیکن جتنا غور کرتے ہیں انسان کو ان کی کوئی فلسفہ ان کا سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں یہ کام کیے جاتے ہیں. ویسے توبہ کرتے ہوئے ساتھ ایسے کانوں کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں. معلوم نہیں, شاید آپ کو حکمت معلوم ہو, مجھے کوئی تناسب ہے ان کا سمجھ میں. ہاں وہ اظہار کرتے ہیں لیکن وہ ناک کو بھی پکڑ سکتے ہیں. ناک توبہ توبہ مثلا ناک پکڑ, لیکن یہ کان کو خصوصاً کیوں پکڑتے ہیں؟ توبہ توبہ مثلا. ہاں یہ بھی ہے, کہہ رہے ہیں کہ استاد بچپن میں پکڑاتے ہیں کان, ہاں اس وجہ سے بڑے ہو کر بھی کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں باز رہنے کے لیے کہ توبہ توبہ. امیر المومنین کے سامنے کسی شخص نے کہا استغفر اللہ. کیا کہا؟ استغفر اللہ. ابھی بھی بہت سارے جملے ہیں نا ایسے ہی, ہم بے دریغ ان کو استعمال کرتے ہیں. اچھا ہے کوئی معصوم ہماری باتیں سنتے نہیں, ورنہ اسی شخص جیسا ہمارا بھی حال ہوتا. ہم دیکھتے ہیں کسی جگہ لا حول ولا قوت استغفر اللہ کہتے ہیں نا ایسے جملے, لا حول ولا قوت. شخص نے کہا استغفر اللہ, حضرت نے فرمایا ویحکا. ویحکا عربی میں کہتے ہیں مرد آباد. تو ہم دوسروں کو تو مرد آباد کہتے ہیں, اپنے کو مرد آباد نہیں کہتے. معصوم اس کو کہہ رہے ہیں کہ مرد آباد تو. کون؟ جس نے کہا تھا استغفر اللہ. وہی حقا مرد آباد تو. اچھا وہ تو کوئی بری بات نہیں کہہ رہا, کوئی غلط بات نہیں کہہ رہا. اس نے کہا استغفر اللہ, یعنی خدا مجھے معاف کرے, میں خدا سے مغفرت طلب کرتا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ اتعلم مل استغفار. نہج البلاغہ میں ہے, یہ دور نہیں ہے, نہج البلاغہ میں ترجمے والی آپ کے گھر موجود ہے, کلمات کسار میں تیسرے حصے میں یہ موجود ہے. حضرت نے فرمایا کہ تجھے معلوم ہے استغفار کیا ہوتی ہے؟ تو سمجھتے فقط زبان سے کہہ دیا استغفر اللہ تو یہ توبہ ہو گئی، تو نے زبان سے کہہ دیا شکر خدایا یہ شکر ہو گیا، نعمت صندوق کے ڈال میں کہتا ہے شکر ہے خدایا تیرا، اسے تو شکر نہیں کہتے، نعمت چھپا کے پنہان رکھ کے لوگوں کی نگاہوں سے کہتا ہے شکر ہے خدایا، نعمت کو بروکار نہ ہوتا کہ شکر ہو، استغفار فرمایا تجھے پتا ہے استغفار کیا ہے؟ پھر خود فرمایا استغفار اپنی ماضی پہ ندامت ہے، آئندہ کے لیے عہد ہے. سات مرحلے حضرت نے استغفار کے بیان فرمائے، اور پھر آئندہ کے لیے عہد ہے، جتنے حقوق خدا کے چھوڑے ہیں ان سب کو پورا کرنا ہے، تلافی کرنی ہے، جتنے حقوق لوگوں کے مارے ہیں ان سب کو ادا کرنا ہے، اور ایک اور مرحلہ جو حضرت نے بیان فرمایا بہت سخت ہے، چھٹا مرحلہ، وہ کیا تھا کہ معصیت کے عالم میں، گناہ کے دنوں میں جو تیرا گوشت بنا ہے، جو تیری چربی بنی ہے، جو تیرا خون بنا ہے، اس سب کو خشک کرنا ہے. معصیت کے عالم میں جو گوشت اور خون بنا ہے اس سب کو خشک کرنا ہے. خشک کرنے کے بعد دوبارہ اطاعت کے عالم میں دوبارہ گوشت و خون دوبارہ بنانا ہے. اس کو کہتے ہیں استغفار. اس لیے اس نے جب کہا استغفر اللہ، حضرت نے فرمایا وے حقا تجھے کیا معلوم استغفار کیا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں شکر خدا، معلوم ہے شکر کس کو کہتے ہیں؟ شکر صرف ایک زبان سے کہہ دینا شکر نہیں ہے، اس نعمت کو بروئےکار لانے کو کہتے ہیں. تو خداوند نے بڑی عظیم نعمتیں انسان کو دی، اب آئیں دیکھیں کافر کون ہے اور شاکر کون ہے. کافر دو جگہ استعمال ہوا ہے، مومن کو بھی، مومن کے مقابلے میں بھی اور شاکر کے مقابلے میں بھی. اس سے یہ پتا چلا کہ مومن ہوتا ہی شاکر ہے، جو شاکر نہ ہو وہ مومن نہیں ہوتا. شکر کہتے ہیں نعمت کو بروئےکار لانے کو، اور نعمت کے بروئےکار لانے میں اب آ کر دیکھے کہ خدا نے مجھے کتنی نعمتیں دی اور ان میں سے کتنی نعمتوں کا میں نے اظہار کیا، انہیں بروئےکار لایا، اور کتنی نعمتوں کو میں نے پنہان رکھا، چھپا کے رکھا. جتنا چھپا کے رکھا اتنا کافر ہے، جتنا اس نے اظہار کیا اتنا مومن اور شاکر ہے. اور نعمت خدا کی سب سے بڑی نعمت خدا کی کون سی نعمت ہے؟ تو کبھی کہتے ہیں آنکھیں، کبھی کہتے ہیں پاؤں، کبھی کہتے ہیں پیسے، کبھی کہتے ہیں اولاد. ایک شخص ایسا آیا حضرت امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں، جس کے پاس ان معمولی نعمتوں میں سے کوئی نہیں تھی، نہ کھانے کو تھا، نہ پہننے کو تھا، نہ اوڑھنے کو تھا، نہ پاؤں میں کچھ تھا، نہ سر پہ کچھ تھا، فقیر محروم انسان. نجم البلاغہ میں ایک جملہ ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ نعمتیں کسی اور مقصد کے لیے خدا دیتا ہے، اور نعمتیں کسی اور مقصد کے لیے لے بھی لیتا ہے، لیکن بعضوں کو نہ نعمتوں کے آنے کی حکمت معلوم ہے، برخوردار گزرو، بعض نعمتوں کو جب نعمتیں آ جائیں تو انہیں یہ نہیں معلوم کہ اب کرنا کیا ہے، اور جب نعمت چلی جائے انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ اب کیا کرنا ہے. نجم البلاغہ عجیب کتاب ہے، بہت عجیب کتاب ہے. بعض کہتے ہیں 1400 سال پہلے کی ہے. میں گزشتہ مجلس میں، رات کی مجلس میں عرض کیا کہ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ 1400 سال کی نہیں 14 گھنٹے پہلے کی ہے، یہ ایسے لگتا ہے 14 گھنٹے پہلے کسی نے یہ خطبے بیان فرمائے ہوں. ہر آن تازہ کتاب. فرمایا کہ نعمتیں جن کے پاس آ جاتی ہیں اور انہیں نعمتوں کا مقصد معلوم نہیں ہوتا، وہ نعمتوں سے بدمست ہو جاتے ہیں، نعمتیں ان کو بدمست کر دیتی ہیں. ایک ہوتے ہیں مست، ایک ہوتا ہے بدمست. اور کچھ ایسے ہیں جن سے خدا نعمتیں لے لیتا ہے، محروم ہو جاتے ہیں، یہ محرومیت ان کو بدبخت بنا دیتی ہے. اگر نعمت آئے، مولا کیا فرماتے ہیں، اگر نعمت آ جائے تو بدمست نہ بنو، اور اگر نعمت چلی جائے تو بدبخت نہ بنو. انسان کب بدبخت بنتا ہے؟ نعمت چلی گئی، ہر چیز چلی جاتی ہے، ایمان بھی چلا جاتا ہے، اعتقاد بھی چلا جاتا ہے، عمل بھی چلا جاتا ہے، شخصیت بھی چلی جاتی ہے، کرامت اور شرافت بھی چلی جاتی ہے، اور احساس ذمہ داری بھی چلا جاتا ہے. یہ بدبختی ہے. کہتے ہیں بعض لوگوں کو کسی کام سے کہیں, کسی فریضے کی طرف کہیں, کہتے ہیں جی آپ کے تو وارے نیارے ہیں, آپ کو تو سب کچھ ملتا ہے. کہتے بھی ہیں, مجھے اکثر کہتے ہیں لوگ یہ کہ یہ باتیں جو آپ کرتے ہیں یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کیوں سمجھ میں نہیں آتی, کہتے ہیں اس لیے کہ جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو اتنے بل پڑے ہوتے ہیں ہمارے, گیس کا بل, بجلی کا بل اور ہزار بل. میں پھر ان کو مذاق میں شوخی میں یہی جواب دیتا ہوں کہ جب تک تم بلوں میں گھسے رہو گے یہ بل آتے رہیں گے تمہارے, بلوں سے باہر نکلو تاکہ بلوں سے جان چھوٹے تمہاری. بدبخت نہ سمجھو اپنے آپ کو, فقط نعمت چلی گئی لیکن ذمہ داری کا احساس نہیں جانا چاہیے. شخص آیا آ کر امام ششم کی خدمت میں آ کر اظہار بدبختی کرنے لگا, مولا میرے کھانے کے لیے کچھ نہیں, مجھے پہننے کے لیے کچھ نہیں, مجھے پینے کے لیے کچھ نہیں, میں محروم ہوں, میں فقیر ہوں. حضرت نے فرمایا تو سب سے بڑا غنی ہے, تو نعمت شناس نہیں ہے, تو سب سے بڑا غنی ہے. تعجب ہوا اس کو کہ میرے پاس ہے کچھ نہیں کھانے کے لیے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ بہت بڑے غنی ہو, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. حضرت نے فرمایا بتا آیا ہماری ولا و محبت تیرے دل میں ہے یا نہیں, ہماری ولا و محبت دل میں ہے یا نہیں. کہنے لگا ہے. تو فرمایا کہ سب سے بڑی نعمت خدا نے یہی پیدا کی ہے, نعمت ولایت پیدا کی ہے. جب اتنی بڑی نعمت خدا نے تجھے دے دی تو کیوں اپنے آپ کو بدبخت بناتا ہے, تو کیوں اپنے آپ کو محروم کہتا ہے, تو کیوں اپنے آپ کو فقیر کہتا ہے. اتنی کہ سب سے بڑی نعمت چنا اور چاول ہے, سب سے بڑی نعمت نعمت ولایت ہے. کیونکہ اگر چنا چاول نہ ہوا تیرا بے پیٹ خالی رہے گا لیکن تو جہنم نہیں جائے گا, لیکن اگر نعمت ولایت تیرے ہاتھ سے چلی گئی تیری دنیا بھی تباہ, تیری آخرت بھی تباہ ہے. خدا نے اس لیے ولایت کو حصار قرار دیا. اس ولایت کو, اس حبل اللہ کو تھامنے کی ضرورت ہے, اس پہ گرفت ڈالنے کی ضرورت ہے اور مضبوط گرفت ڈالنے کی ضرورت ہے. عروۃ الوسقی, قرآن نے اس ولایت کو کہا عروۃ الوسقی. آیت الکرسی تو پڑھتے ہیں نا سب. میں پاکستان سے باہر ایک جگہ گیا, ایک مومن کے گھر میں, یہی آپ کے ہمشہری ہی ہیں, یہی ہیں لیکن ملک سے باہر ہیں, ان کے بچے کو اسکول والوں نے کہا تھا آیت الکرسی سیکھ کے آؤ, انہیں یاد نہیں ہو رہی تھی, وہ آئے میرے پاس ان کے بچے تو کہنے لگے کہ مولانا ہمیں شیعہ والی آیت الکرسی سکھایا. میں نے کہا یہ شیعہ والی کون سی ہوتی ہے نا, کہا کہ مجھے سنی والی آیت الکرسی سکھائیں. میں نے کہا یہ سنی والی آیت الکرسی کون سی ہوتی ہے, کہا وہ شیعہ والی بہت لمبی ہوتی ہے. تا ہوم فی ہاں خالدون, بچہ تھا چھوٹا سا, کہا تا ہوم فی ہاں خالدون, کہا وہ شیعہ والی آیت الکرسی ہے, مجھے شیعہ والی, اس گانے وہ سنی والی چھوٹی سی سکھا دے مجھے. وہی جو شیعہ والی آیت الکرسی میں بھی ہے, سنی والی آیت الکرسی میں بھی ہے, یہ دونوں میں ہے یہ لفظ, لفظ اے دونوں کے اندر ہے یہ لفظ. وَمَن يَكْفُر بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى, جس نے طاغوت کو نہ کر دی اور اللہ پہ ایمان لے آیا اس نے بہت مضبوط سہارا تھام لیا ہے, اس کے ہاتھ میں بڑا مضبوط عروۃ الوثقی. عروہ سہارے کو, ہتھے کو کہتے ہیں, کنڈا جسے پکڑ کے انسان سہارا لیتا ہے اس کو عروہ کہتے ہیں. وثقی یعنی بہت ہی مضبوط قابل اعتماد, کہ اگر انسان اس کو تھام لے وہ ٹوٹتا نہیں ہے, وہ چھوٹتا نہیں ہے. اس کے ہاتھ میں عروۃ الوثقی آ گیا لیکن جب گرفت انسان کی اس پر مضبوط ہو وہ عروۃ الوثقی ہاتھ میں آئے, وہ سہارا بھی نہ ٹوٹنے والا اور یہ گرفت بھی نہ چھوٹنے والی, جب یہ عمل ہو جائے تو اس وقت انسان آ جاتا ہے ولایت کے حصار کے نیچے, ولایت کے سائے کے نیچے. اور ولایت کا دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے. میں نے جمہوریت کا سرا بتا دیا کس کے ہاتھ میں ہے, عرض کیا نا آپ کی خدمت میں, جمہوریت کا دوسرا سرا ایک تو ہم نے تھاما ہوا ہے, دوسرا ابلیس نے تھاما ہوا ہے. ہو معلوم ہے کدھر لے کے جائے گا. ملوکیت و آمریت کا ایک سرا ہمارے ہاتھ میں ہے, دوسرا سرا ابلیس کے ہاتھ میں ہے. ہو معلوم ہے ابلیس کہاں لے کر جائے گا. ایک نظام فقط اس دنیا میں موجود ہے, کہ جس کا ایک سرا لوگوں کے درمیان لٹک رہا ہے کوئی تھامنے والا نہیں اور دوسرا ایسا اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور خدا کی دعوت ہے اے لوگو چھوڑو دوسرے نظاموں کو, سامری کے بنائے ہوئے گسالوں کو چھوڑو, جو کچھ میں نے تمہاری نجات کے لیے بنایا اسے تھامو, اس حبل اللہ کو تھامو, اس عروت الوسقات کو تھامو, یہ نظام ولایت ہے تمہارے لیے, اس سے تم لو لگا لو, اس سے تم مضبوطی سے تھام لو. لیکن انسان جیسے حضرت فرماتے ہیں کہ نعمتیں جن کے ہاتھوں سے نکل جائیں وہ بدبخت بھی باز بن جاتے ہیں. اگر انسان بدبخت ہو جائے نعمت ولایت سے محروم ہو جائے, حقیقتاً بدبخت وہی ہے جو نعمت ولایت سے محروم ہے. شکر کیا کریں, غدیر کے آداب میں سے ہے کہ جب ایک دوسرے کو ملیں تو کیا کہیں. غدیر میں عید غدیر, عید ملن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ عید غدیر میں ملتے ہیں نا. عید غدیر کو عاشورہ کی طرح برپا کریں. غدیر میں لگتا نہیں ہے, وہ ماحول نہیں بناتے ہم. غدیر کو عاشورہ کی طرح برپا کیا کریں. غدیر اور عاشورہ میں بڑا گہرا تعلق ہے. غدیر میں آداب غدیر میں سے, مستحبات غدیر میں سے, مومنین ایک دوسرے کے گھر میں جائیں. ایران میں بہت اچھی سنت ہے کہ تمام امت اٹھ کر سادات کے گھر آتے ہیں, اس کو عید سادات کہتے ہیں. سادات کے گھر آتے ہیں, سب آ کر عید ملتے ہیں اور سادات سے باقاعدہ عیدی لیتے ہیں تبرک کے طور پر. سب کے سب لوگ غیر سید جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب سادات کے آتے ہیں. وہ مومنین مومنین کے گھر جائیں اور ملے اور اجتماعات ہوں, لیکن جب ملے تو ساتھ کیا کہیں؟ الحمدللہ الذی, حمد ہے اس پروردگار کی, سنا ہے اس پروردگار کی, الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب. شکر ہے اس خدا کا, حمد ہے اس خدا کی جس پروردگار نے ہمیں ولایت علی ابن ابی طالب کے متمسکین میں سے بنایا ہے. یہ سب سے بڑی نعمت ہے خدا کی, اس کا شکر یہ کہ اس کا اظہار کریں, نعمت ولایت کا اظہار کریں, دنیا کو بتائیں. لیکن جب انسان نعمت ولایت سے محروم ہو جائے, بدبخت ہو جائے, رزل ہو جائے, نہ صرف اسے تمسک نہیں کرتا بلکہ اس خدا کی رسی کو کاٹنے کے درپے ہو جاتا ہے. اللہ کی رسی کو کاٹنے کے درپے ہو جاتا ہے. اور کاٹا کربلا میں آئے اور اسی رسی کو کاٹنا چاہا. حسین سفینہ نجات ہیں, حسین حبل متین ہیں, حسین عروۃ الوسقی ہے, حسین چراغ ہدایت ہیں, حسین اس امت کو نجات دینے کے لیے آئے ہیں. لیکن انہوں نے بڑھ کر صلہ کیا دیا حسین ابن علی کو, جزا کیا دی حسین ابن علی کو, ولایت کے ساتھ سلوک کیا کیا ان لوگوں نے. اور آج تک وہ سلوک ہو رہا ہے, آج تک وہ سلوک ہو رہا ہے. جو بھی ولایت سے دور ہے, ولایت کی رسی سے دور ہے, جس نے ولایت کو تھاما ہوا نہیں ہے, وہ لشکر عمر سعد کا ہی حصہ ہو سکتا ہے. لشکر حسین میں اس کو نہیں شمار کر سکتے ہم. لعین آئے, ظلم کیا کربلا میں, ستم کیا کربلا میں, شب عاشور عجیب رات ہے, یہ شب عاشور عجیب منظر ہے. شب عاشور میں سید الشہداء علیہ السلام نے شب عاشور بہت سارے اعمال انجام دیے, تعلیم دی اپنے اصحاب کو. ایک صحابی جو در خیمہ امام پر مقرر تھا, بعضوں نے لکھا ہے کہ ہلال ابن نافع مامور تھے, ایک جملہ سنا انہوں نے حضرت عصمت صغرا کا. بی بی اپنے بھیا سے کہتے ہیں, اے بھیا کچھ تو ہمارا ساتھ چھوڑ گئے, کچھ کوفے سے ہی نہیں آئے, کچھ نے بے وفائی کی. آیا یہ چند صحابی, یہ چند ساتھی جو ساتھ ہیں, یہ کل تک ہمارے ساتھ رہیں گے؟ ایسا نہ ہو کہ یہ بھی ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں. اس صحابی نے یہ جملہ سنا, دوڑتا ہوا فوراً جناب حبیب ابن مظاہر کے خیمے میں گیا اور جا کر کہنے لگا, ظلم ہو گیا, ستم ہو گیا. کیا ہوا؟ حبیب پریشان ہوئے, کیا ہوا؟ کہنے لگا, بنت زہرا کو ہماری وفا پہ اعتماد نہیں ہے. اعتماد ہونا بھی نہیں چاہیے. کیوں نہیں ہونا چاہیے کہ ابھی تک بی بی نے جو کچھ دیکھا کوئی تعجب کی بات نہیں تھی. یہ سوال کرتی بی بی, اے بھیا آیا یہ کل تک باقی رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ حبیب ابن مظاہر فرماتے ہیں, جلدی اصحاب کو ایک خیمے میں جمع کرو. اصحاب ایک خیمے میں جمع ہو گئے, سید الشہداء کی خدمت میں حاضر ہوئے. مولا اصحاب کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں. مولا حاضر ہوئے, حبیب نے اٹھ کے کہا, ہمیں آگاہی ہوئی ہے, ہمیں معلوم ہوا ہے کہ علی کی بیٹی کو ہماری وفا پہ اعتماد نہیں ہے. ہم ایسی رات جینا ہی نہیں چاہتے, وہ رات جس میں علی کی بیٹی کو ہماری وفا پہ اعتماد نہ ہو, ایسی رات ہم صبح میں تبدیل ہی نہیں کرنا چاہتے. مولا اگر ابھی اذن جہاد دے دیں تو ہم اپنی وفا کا ابھی امتحان دے دیتے ہیں, اپنی وفا کا ابھی ثبوت دے دیتے ہیں. سید الشہداء نے ان اصحاب سے فرمایا, تم وہ اصحاب ہو, نہ میرے بابا کو ایسے اصحاب نصیب ہوئے, نہ میری جد کو ایسے اصحاب نصیب ہوئے, نہ میرے بھیا کو ایسے اصحاب نصیب ہوئے. ایسے عظیم اصحاب دنیا میں کسی کو نصیب نہیں ہوئے. سید الشہداء علیہ السلام نے ہر صحابی کو اس کا مقام بتایا, مقتل میں اس کا مقام بتایا. ایک روایت میں ہے کہ انہی صحابیوں میں سے جب صحابہ نے شب عاشور اولاد سید الشہداء کی حالت دیکھی تو ان میں سے ایک بڑے باوفا صحابی جناب بریر ہیں, بریر اجلی. بریر کو سید الشہداء نے فرمایا کہ بریر, ہو سکتا ہے اگر تو ممکن ہو, رات کا عالم ہے, تاریکی ہے, اگر ہو سکتا ہے میرے پیاسے بچوں کے لیے پانی لے آؤ. بریر نے مشکیزہ اٹھایا, چند ساتھیوں کے ساتھ فرات کی طرف گئے. جا کر ان لعینوں سے کہا کہ میں پانی لینے آیا ہوں. ملعون کہنے لگے, بریر تم خود پی سکتے ہو لیکن خیام حسینی میں نہیں لے جا سکتے, خیام حسینی میں پانی نہیں لے جا سکتے. بریر نے کہا, تم مجھے جانتے نہیں ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا مولا پیاسا ہو, میرے مولا کے بچے پیاسے ہوں, میں آ کر فرات پر پانی پیوں؟ میں پانی بچوں کے لیے لینے آیا ہوں, میں پانی پیاسی خواتین کے لیے لینے آیا ہوں. کہا, حق نہیں بنتا پانی لے جانے کا. روایت میں لکھا ہے بریر نے جنگ کی اسی شب عاشور کو ان لعینوں کے ساتھ جنگ کی. وہ دستہ جو فرات کے اس طرح اس جگہ معمور تھا, اس دستے کو بھگا دیا اور بڑھ کر آگے مشکیزہ پانی کا بھر لیا. اور مشکیزہ پانی کا بھر کر اپنے ساتھیوں سمیت جب لوٹنے لگے, بریر جب لوٹ کر آئے, خیام کے قریب پہنچے, یہ لعین بریر کا پیچھا کرتے ہوئے آ رہے تھے. یہ چاہتے تھے کسی طرح سے بریر کا راستہ روک لے. لیکن جب یہ مشکیزہ پانی کا خیام کے قریب آیا تو ایک لعین نے بڑھ کر اس مشکیزے کو تلوار سے پھاڑ دیا, اس کا سوراخ کر دیا. سارا پانی خیام حسینی کے قریب آ کر اس ریت پر گر گیا. پیاسے بچے دوڑتے ہوئے جا کر اس گیلی ریت کو اٹھا کر اپنے منہ میں رکھنا شروع کر دیا. کسی بچے نے وہ بھیگا ہوا مشکیزہ اٹھایا, کسی بچے نے وہ گیلی ریت اٹھائی, اٹھا کر اپنے حلق میں رکھنا, منہ میں رکھنا شروع کر دی کہ شاید اس طرح سے تھوڑی ٹھنڈک پہنچ جائے. اور برار حسرت سے دیکھ رہے تھے کہ میں نے کوشش تو کی کہ ان پیاسوں کی پیاس کو بجھا دوں لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا. میں کہوں گا, بریر آپ تو اتنے خوش قسمت تھے کہ بچوں کو ٹھنڈی ریت تو پہنچا دی, بچوں کو ایک بھیگا ہوا مشکیزہ تو پہنچا دیا. ارے بریر کل کیا منظر ہوگا, ایک مشکیزہ جائے گا, وہ مشکیزہ بھی لوٹ کر نہیں آئے گا, بچوں کی پیاس بھی نہیں بجھے گی. ولا لعنة الله على الظالمين فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا الله. پروردگار بحق